ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ کو ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. یہ تو ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے. کچھ مرحومین کے اسماء گرامی دعاؤں کے بعد دے لیے گئے, لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہمیں علمی اعتبار سے بھی خاصے بڑے نقصان اٹھانا پڑے ہیں, تین مرحوم علماء اور مراجع کو یاد کرتے ہوئے پورے فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحومین کے لیے, خاص طور پر حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے. ایک التماس لندن کے ہیترو ایئرپورٹ کے ایک مومن نے دی تھی جن کی والدہ کا اسی وقت انتقال ہوا تھا اور وہ جا رہے تھے پاکستان اور میں آ رہا تھا ٹورنٹو, مرحومہ سیدہ ثریا بیگم, اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شیخ مرزا جواد تبریزی, آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل لنکرانی, آیت اللہ العظمیٰ سید علی مشکینی, اور ابھی پرسوں کراچی میں حجت الاسلام مولانا سید ابن حسن رضوی جو کربلائی صاحب کہلاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک مجلس بھی ہو سکتی, لیکن کم سے کم ہم آج اپنی پہلی تقریر کے شروع میں ماہ مبارک کے پہلی شب جمعہ ان مرحومین کو کم سے کم ایک پورا فاتحہ کا ثواب تو پہنچا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلیہ الطائرین, لا سیما علی الامام المنتظر, اما بعد, فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات برادر محترم شیجاد صاحب نے جو میری تھکن کا تذکرہ کیا, وہ اگر اس برادرانہ محبت کی وجہ سے کیا تو میں ان کا شکر گزار ہوں, اور اگر یہ ایک اشارہ تھا میرے لیے کہ آپ کی تقریر ذرا مختصر رکھیے گا, تو اس قسم کے اشاروں پہ نہ پہلے میں نے کبھی توجہ دی, نہ آج توجہ دوں گا, نہ ہی مجھے ان سے یہ توقع ہے, لیکن مجمع سے ضرور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مجمع توقع کر رہا ہوگا کہ آج ورکنگ ڈے بھی ہے اور آدھے مومنین کا روزہ تھا اور آدھے کا روزہ نہیں تھا, یا شاید 90% کا روزہ ہو اور 10 کا نہ ہو, صحیح معنوں میں رمضان کا ماحول تو ایک آدھ دن میں بنے گا. تو یہ سمجھ کے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوران تقریر آپ جا سکتے ہیں. ایجاز صاحب نے یہ آنے کا راستہ کھلا رکھنے کی بات کی تھی, اور میں یہی درخواست جانے کے راستے کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے لیے راستہ بند نہ کریں, کہ جو جانا چاہیں, ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہوتی, لیکن 48 گھنٹے کی یہ تفصیل سے لائیو میں نے اس لیے نہیں دی ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کو 2-4-5-10 منٹ میں بہلا کے یا ٹہلا کے اکثر کر دوں. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے میری بھی ایک ذمہ داری, یہ اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں وہ تیاریاں کرنا ہے جو ہمیں پورے آئندہ 11 مہینوں میں کام آنے والی ہیں. چنانچہ اپنی باقی تمام مصروفیات کو جتنا آپ مختصر کر سکتے ہیں, اور رمضان کریم ماہ مبارک آ گیا ہے, واقعا صحیح معنوں میں اس کی ساری برکتوں کو حاصل کرنا. سورہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی, یہ آیت وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان میں دنیا میں آج ہر جگہ پہلی مجلس میں پڑھی جا رہی ہوگی, اور تقریباً کل جمعے کے خطبات میں سے ہر خطبے میں یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہوگی, بلکہ ماہ مبارک شعبان کے آخری خطبات میں, یہ جمعے ہوتے ہیں شعبان کے, اس کے اندر یہ آیت کی تلاوت شروع ہو جاتی, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بہت عظیم خطبہ دیا ہے استقبال ماہ رمضان کا. وہ ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد نہیں دیا ہے, ماہ شعبان کے آخر میں دیا. تو آخر شعبان سے لوگ اس مہینے کی تیاری کرتے ہیں, اور اس تیاری کا آغاز قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سے ہے جو آپ نے جب سے ہو سنبھالا ہے اس آیت کو سنا, اور میں نے بھی آج برکت کے لیے پڑھا ہے, ورنہ براہ راست اس آیت پر مجھے آج گفتگو نہیں کرنا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دنیا میں پہلی قوم ہو جس سے اللہ نے روزہ فرض کیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جب سے انسان اس زمین پہ آیا, پہلے انسان حضرت آدم سے, وہیں سے روزے کی تاریخ شروع ہوئی, تم پر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پہ فرض کیے گئے. مگر ماہ مبارک رمضان کا یہ روزہ باقی تمام عبادتوں سے دو حوالوں سے مختلف نظر آ رہا. یہ کئی چیزوں میں مختلف ہے, لیکن آج کی اس مجلس کی اب تک دو باتیں. پہلی بات یہ کہ اسلام میں جتنی بھی اہم عبادتیں ان سب کا بیان قرآن میں ہے تو, لیکن بکھرا ہوا ہے اسکیٹرڈ. جو بطور مثال ایک جملہ ہمارے علماء کہتے ہیں, اور اچھی جگہ صحیح جملہ, کہ ایک نماز جو دین کا ستون یا پلر قرار دی گئی, اس کے احکامات آپ اس قرآن میں ڈھونڈ کے دکھا دیجئے کہ ایک جگہ ایک نماز ہے, لیکن پروردگار نے کسی خاص مسئلہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نماز کے اندر بکھیر دیا. رکوع کا ذکر بھی ہے لیکن کہیں اور, سجدے کا ذکر بھی ہے مگر کہیں اور, قرآن کے قرآن کا تذکرہ بھی ہے مگر کہیں اور, نماز جماعت کے ایک دو احکامات بھی ہیں مگر کہیں اور. ایک نماز جس حالت میں ہم اور آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, یہ آپ کو ایک جگہ قرآن میں نہیں ملے گی. یہی مسئلہ دیگر تمام واجبات اور فرائض کا. لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس سے تقریباً سارے احکام ایک ہی جگہ پر تسلسل اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہی سورہ بقرہ کی آیت سے بات شروع ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان کو پروردگار اس انداز سے بیان کیا, اس کی کئی مسئلے تھے مگر ان میں سے ایک آج کا موضوع بننے والی, اس لیے میں نے یہ بات عرض کی. اور وہ یہ کہ روزے کی آیتیں ساری ایک جگہ پر ہیں اور مسلسل ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, مگر ان ساری آیتوں کے بالکل درمیان روزے کے مسائل کو توڑ کر کاٹ کر ایک الگ سی آیت لا کے رکھی گئی, جو بظاہر ہمیں سیاق اور سباق سے, کانٹیکٹ سے بالکل الگ نظر آتی. اس آیت سے پہلے بھی روزے کا بیان چل رہا, اس کے بعد بھی روزے کا بیان چل رہا, اور ان دو کے بیچ میں اس آیت کو لا کے رکھا گیا, جو خود یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کا حکم روزے سے کتنا ملا ہوا, کہ خدا نے اس کو الگ کیا ہی نہیں ہے, روزے کے بالکل درمیان میں آ کے یہ حکم کر دیا. اور وہ ہے دعا کا حکم. جیسا حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی ایک ماسٹر کی تقریر ہے شام غریبہ کی, ویڈیو نہیں آڈیو والی دعا, اس دعا والی تقریر کے اندر سورہ بقرہ کی اس آیت ہی کو موضوع بنا کر اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور اس تقریر ایک حدیث بھی کوٹ کی گئی ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ دعا کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت ایسی آئی کہ اتنے پیار بھرے انداز میں مومن کو دعا کا حکم دیا جا رہا کہ خالی یہ جو اسٹائل ہے آیت کا, یہ جو مومن کو ایڈریس کرنے کا طریقہ, یہی طریقہ ایسا ہے کہ اگر مومن اس کو سمجھ لے تو پھر ہر لمحے وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے رہے گا. تو وہ آئی آیت میں نے تقریر کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہ تقریر لوگوں نے بہت سنی ہے اور ابھی تک سن رہے ہیں کیسز کے اوپر, مگر جس آیت پر وہ تقریر کی گئی ہے وہ روزے کی بالکل درمیان والی آیت, اس سے پہلے بھی روزے کی دو آیتیں, اس کے بعد بھی روزے کی دو آیتیں, روزے کے واجبات چل رہے ہیں, روزے کے احکامات چل رہے ہیں, درمیان میں سلسلہ کاٹ کر دعا کی آیت لائی گئی. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, تو خاص بات امام نے کہی ہے کہ اس میں دیکھو کہ خدا نے کتنے پیار بھرے انداز میں مومن کو پکارا اور بار بار لفظ میں استعمال کیا, میں سات مرتبہ لفظ میں اس آیت میں آیا. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرا بندہ میرا, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, مجھ سے سوال کرتا, میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا, کہ انی قریب, تو وہ یاد رکھے کہ میں اس کے انتہائی قریب ہوں, انی قریب, میں اس کے قریب, اجیب دعوت دعا, میں جواب دیتا ہوں ہر دعا کرنے والے کو, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے, میرا بندہ مجھ سے سوال کرے, میں قریب ہوں, مجھ سے دعا کی جائے, فانی اجیب دعوت الداع اذا دعان, فلیستجیب لی
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو وہ بھی میری آواز پہ لبیک کہے, وہ بھی میرے اوپر ایمان رکھے تاکہ اسے ہدایت عطا کی جائے. امام فرما رہے دیکھو سات مرتبہ اللہ نے اپنے لیے لفظ میں اس ایک آیت میں استعمال کیا جو پورے قرآن میں اور کسی جگہ پر لفظ میں ایک ساتھ ایک ہی آیت میں نہیں آیا. کتنا پیار بھرا انداز ہے, میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے, میں اس کے انتہائی قریب ہوں. تو یہ حکم دعا جو بیچ میں آ رہا اور اتنے پیار بھرے انداز میں آ رہا روزے کے احکامات کو کاٹتے ہوئے, وہ یہ بتانے کے لیے آ رہا کہ ماہ مبارک رمضان ہے. جب ہم اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو جتنا روزے میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا شاید کسی اور عمل اور عبادت میں قریب نہ ہو, اور اس طرح سے اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے. کہ عام حالات میں تو دعا کرنے کے لیے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے, الفاظ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے, ہاتھ پھیلا کے خدا کو پکارنا پڑتا ہے, لیکن روزے دار کی دعا بس دل میں ذرا سا خیال آ جائے بولا حاجت بولا خواہش بولا دعا. ابھی جو دعا کا ایک عام طریقہ ہے اس طرح ہم نے ہاتھ بھی نہیں پھیلا, یہ بھی نہیں کہا کہ اللہم, یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب, پر دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ایسی جلدی وہ خواہش قبول ہوئی. کتنے قریب, میں تم سے انتہائی قریب ہوں, تم بھی اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا میں تم سے قریب ہوں. ادھر دل میں خواہش پیدا ہوئی, روزے دار کی خواہش ہے نا, اللہ نے اسے فوراً قبول کیا. اور اسی حوالے سے روزے کی دوسری خصوصیت دیکھیے, راجی بات کے روزے کے درمیان میں دعا کی آیت آئی ہے, اس کی میں مزید تشریح بعد میں بھی کروں گا, کیونکہ جیسے جیسے شبائے فجر قریب آئیں گے تو دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. آج ہمارا عنوان دعا نہیں, آج پھر یہ بتانا کہ روزے دار نے جو روزہ رکھا, جو زحمت اٹھائی, اللہ کو اتنی پسند ہے کہ دعا ابھی اس نے کی بھی نہیں ہے, خالی ایک تصور اس کے دل میں آیا, وہ خالی ایک سرسری خیال اس کے دل میں آیا, اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس طرح اسے قبول کیا. کہ تمام عبادتوں سے روزہ اس لیے بھی الگ بنا کہ ہر عبادت جب اسلام میں پہلی بار آئی تھی تو پہلے ہلکی, پہلے آسان, اس کے بعد جیسے جیسے اس زمانے کے مومن کو عادت پیدا ہوتی گئی ویسے ویسے عبادت کو مشکل کیا گیا. کہ دنیا کی ہر چیز کے سکھانے کا طریقہ, تو پہلے بہت ہلکی بھلکی ایکسرسائز بتائی جاتی ہے پھر اس کو ذرا مشکل کرتے ہیں, پہلے الف بے پڑھایا جاتا ہے, اے بی سی ڈی پڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد بات کے مراحل آتے ہیں. چاہے آپ بچے کو پڑھائیں چاہے بڈھے کو پڑھائیں, ہر جگہ طریقہ ایک ہی. اور اسلام کی باقی عبادتوں میں بھی یہی, نماز پہلے دو ہی نمازیں واجب ہوئیں, پھر پانچ نمازیں واجب ہوئیں, اور پانچ نمازوں میں بھی پہلے ہر ایک دو رکعت رکھی گئی, پھر آہستہ آہستہ دس رکعت کو سترہ بنایا گیا. زکات خمس ابتدائے عہد اسلامی حکم یہ تھا کہ راہ خدا میں چیریٹی کرو جتنا تمہارا دل چاہ, تو خاص رقم نہیں بتائی گئی, آدھا درم دینا چاہے تو چوتھائی درم دینا چاہے تو پانچ منٹ دینا چاہے, آہستہ آہستہ پھر زکات اور خمس کے واجبات آئے. جہاد, جہاد بھی ایک ایسی عبادت کہ پہلے آہستہ آہستہ بچے کے اندر جہاد کا پہلا مرحلہ ہے, پھر مدینے میں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی تاریخ میں جاؤں, لیکن خلاصہ یہ کہ بہترین مثال اس کی نمازی لے لیجیے. اس کے علاوہ اسلام کے واجبات دو طرفا, ایک کو واجب کہتے ہیں ایک کو حرام کہتے ہیں, حرام بھی واجبات میں شامل, شراب پینا حرام ہے یعنی شراب سے بچنا واجب. اب شراب حرام کی لسٹ سے اوپر سب سے شراب آئے گا, عبادات کی لسٹ سے اوپر سب سے نماز آئے گا. ایک ایک مثال میں دے رہا ہوں کرنا تو باقی تمام حرام کا بھی یہی مسئلہ. شراب پہلے اسلام کے اندر شراب حرام ہوں بھی نہیں, اللہ کو ہمیشہ سے نہ پسند تھی, لیکن جو 24 گھنٹے شراب پینے کا عادی, تو آہستہ پہلے ذرا کس کی نفرت پیدا کی, یعنی آج کل کی زبان میں کہیے پہلے اس کو مکروہ قرار دیا گیا کہ اس کو اوائڈ کرنا بہتر, پھر ذرا دنوں کے بعد آیا ایٹلیسٹ نماز کے وقت شراب نہ پی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ حکم آیا جب شراب مطلقہ حرام ہو گئی. یہ دوسری بات ہے کہ بعض مومنین یا غیر اسلام کے اسکالر کو یہ اطلاع ابھی تک نہیں ملی ہے اور وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب کب حرام. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کمیونیکیشن سلو ہے ابھی تک ان کو اطلاع نہیں ملی, لیکن مل جائے گی جب مولا کل موت ان کے سرانے آئے گا. خلاصہ یہ کہ حرام میں آپ دیکھی یا عبادات میں دیکھی, طریقہ وہی ہے جو لوجیکل طریقہ, کہ بالکل ایک نیا سیٹ اپ دے رہے ہیں, ایک نئی چیز عطا کر رہے ہیں, تو ایک دم سے پورا حکم نہیں آتا, آہستہ آہستہ اس کو آگے بنایا جائے, اس کے بعد اس مرحلے پہ اس کو لے جایا جائے. سود جیسا بدترین گناہ ہے کبیرہ, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مکمل سود حرام ہوا, حجت الوداع میں جو پیغمبر کی زندگی کا آخری حج ہے یعنی پیغمبر کی زندگی کا آخری سال سوائے روزے. روزہ ایک ایسی عبادت کہ شروع میں اس کا سخترین حکم آیا اور اس کے بعد اس کو بدل کے نرم کیا گیا, آسان کیا گیا, سہل کیا گیا. اور وہ اسی سے روزے دار کی دعا کی طاقت ہم کو سکھانا. روزے دار کی دعا میں طاقت کیا ہوتی, یہ دعا کی آیت آج نہیں تو کل آپ دوسرے پارے تک تو پہنچ جائیں. مومنین کرام کا طریقہ کار ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں. پارے اسی لیے رسول اور امام کے زمانے میں تھے ہی نہیں, بعد میں بنائے گئے کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے میں آسانی. تو دوسرے پارے میں یہ ساری آیتیں, ان آیتوں کو 170 سے 190 تک جب آپ پہنچے تو ترجمہ پڑھ لیجیے گا تاکہ میں سب وقت میں اپنی بات آپ کو پہنچا پاؤں کہ روزے کے بعد یہ بات کی آیتیں چلیں گی. سلسلہ آج سے دعا کی آیت آئی اور اس کے بعد پھر روزے کی آیت آئی, لیکن وہ آیت آئی جو روزے دار کی دعا کی طاقت سے بتا رہی. لیکن یہ آیت ابھی آپ نے سنی, اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ آیت آئی روزے کے بیچ اس کے بعد آئی. سنو واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الابيض الى الخيط الاسود. اے صاحبان ایمان, اے روزے دار, کھاؤ اور پیو جب تک کہ فجر کا وقت نہیں آ جاتا. قرآن کی ایک آئے, یہ آئیے دھوئے والی آئے کے فوراً بعد دھونے کے مسائل چل رہے ہیں اس کے بیچ. اور ان دونوں کا بہت ہی حسین رب ہے جو ہر سال ماہ رمضان کے شروع میں سنتے ہیں, آج بھی سن لیجیے. اور وہ یہ کہ شروع میں جب روزہ آیا سن 2 ہجری اعلان رسالت کے 15 سال بعد جب روزہ واجب ہوا تو اس وقت روزے کا حکم یہ تھا. مشہور روایت ہے, اس لیے بہت ہی مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں. پھر بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کسی نے نہ سنی, اور میری تقریر کا تسلسل جو ہے وہ باقی رہا. جب شروع میں روزے کا حکم آیا تو اس وقت حکم یہ تھا کہ افطار کے موقع پہ جو غروب آفتاب ہوا, جو سورج ڈوبا, جو اس کے 10-15 منٹ کے بعد نماز مغرب کا وقت آیا, اس وقت روزہ افطار کرنا, اس کے بعد سے لے کر اس وقت تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ نیند نہ آئے. کوئی نہیں, چاہے خالی ہلکی صبح اونگ آ جائے اور آنکھ لگ جائے 5 منٹ کے لیے, جیسے ہی ایک نیند آ گئی اس کے بعد سے اگلا روزہ شروع ہو گیا. آپ فرض کیجئے کہ 7:48 پہ آج نماز تھی, اس کے بعد افطار آپ نے کیا, 9:30 بجے 5 منٹ کے لیے آپ سو گئے, 3 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی, 1.5 منٹ کے لیے آپ کو اونگ آ گئی 9 بجے. اب 9 بجے سے لے کے اگلے افطار تک آپ کے لیے روزہ شروع ہو چکا. نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے, صحیح تو چھوڑیے, رات کو بھی اگر کچھ کھانا پینا چاہیں. یہ پہلے حکم. اب آج کل تو یہ ہے نا جو قرآن کی آیت ہے, کلو مشرب, افطار کرنے کے بعد بھی کھاتے رہو پیتے رہو, حتی یتبین لکم, جب تک کہ فجر کا وقت آنے پر. 8:30 بجے آپ نے افطار کیا, 9:30 بجے آپ نے دوسرا کھانا کھایا, 11:30 بجے تیسرا کھانا کھایا, 1:30 بجے چوتھا کھانا کھایا, 4 بجے پانچواں کھانا کھایا, اور سحری تو بہت اہم مسئلہ ہے, 5:45 بجے سحری. روزے کا سفل مقصد ہے کہ صحت حاصل ہو, آپ کی کم کھائے. اسلامی دنیا میں تو ہمارا تجربہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ ڈبل کھاتے ہیں. اچھا وہ پھر بعد میں آتی رہیں گی باتیں, آج کا صرف اتنا کہ یہ اب نیا حکم آیا. اچھا ان مومنین کے لیے بہت مفید حکم ہے, نیا حکم جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں. یہاں 1.5 منٹ کے آدھے گھنٹے لوگ نیند لے لیتے ہیں. اگر پہلا زمانہ ہوتا تو بس یہاں نیند لینے کا مقصد یہ قدر ہو جاتا کہ اب سواد سے تھوڑے کم شام تک کچھ نہیں کھا سکتے. اب آپ کو آرام سے سہولت, سوئیے بھی, جاگیے بھی, ان میں لیجیے اور کھاتے پیتے بھی رہیے, لیکن یہ ہوا کیسے, یہ سب بھومی کیسے. اور شراب اور نماز کی طرف دو بہت عجیب چیزوں کو میں نے میچ کر دیا ہے. شراب اور نماز ان کی طرح سے یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد تبدیلی آئی. نماز میں پہلے حکم آیا کہ نمازیں صرف 2, کئی سالوں بعد 5 نمازیں آئیں, اور اس کے بھی کئی سال کے بعد نمازیں 10 سے 17 رکعت بنی. شراب بری چیز ہے, یہ حکم تو بچے میں آ گیا. حرام ہونے کا حکم آیا مدینے کے بھی 4 سال بعد, روزے میں نہیں, روزے میں چینج آئی اور اسی ایک ہفتے میں آ گئی, اور وہ ظاہری اعتبار سے. ویسے تو اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوگا کہ اس طرح روزہ بدلے گا, لیکن ظاہری اعتبار سے روزے کی یہ والی فضیلت کہ روزے دار کی دعا, دعا تو بہت بڑی چیز ہے, ساری خواہش, ساری چھوٹی سی تمنا, خالی دل میں آرزو پیدا ہونا, وہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنی شریعت بدل دی, حکم روزہ بدل دیا. اور بہت مختصر واقعہ کہ پیغمبر کے صحابی جن کا نام سید ہے روزہ رکھا, اور وہ زمانے کا روزہ پہلا روزہ جو اسلام میں واجب ہوا, عرب کی سخترین گرمی کا زمانہ تھا. وہ زمانہ تھا جب یہ کھجور پکی مدینے کے اندر انتہائی سخت گرمی, اور اسی میں پہلا روزہ آئے, پہلا رمضان آئے. وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تھکے ہارے, مسجد میں نماز پڑھی, گھر آ کے افطار کیا. نماز کے اندر کے رسول رمضان میں بہت تیز پڑھاتے ہیں جو حکم اسلامی بھی, اس میں کسی ایک نماز یا مسجد کی انتظامیہ کا مذاق اڑانے کا موقع نہیں. ساری چیزیں آج نہیں بیان کرنا ہے, کچھ چیزیں کل بھی آئیں گی پرسوں بھی آئیں گی, لیکن نماز رسول بہت جلدی پڑھاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے قوم میں آیت اللہ علما مرحوم شیخ شہاب الدین مرحی نظر یہ بھی نماز پڑھی, ماہ مبارک رمضان کی نماز, تو تفصیل بھی شاید ہی کوئی مکمل کر پاتا تھا اور عشاء کی نماز شروع ہو چکی ہوتی, تفصیل بعد میں آئے گی. لیکن یہ رسول کا طریقہ تھا, لوگوں نے نماز پڑھی اور سیدھا سارا کے اس کا گھر بھی سب کے اتنے قریب قریب تھے کہ یہ جملہ جو میں اس ممبر سے بھی کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں, اور اکثر اس موضوع پہ میں ہر جگہ بات کرتا رہتا ہوں, کہ اس طرح سے مکہ مدینہ حج عمرہ زیارات تاریخ حج, یہ ایسی میری عادت پڑ گئی ہے کہ ایک آدھ جملہ آئی جاتا. آج مدینہ میں رسول اللہ کی جو مسجد ہے آج والی, اس زمانے میں پورا شہر مدینہ اس مسجد کے اندر تھا. یہ مسجد بنائی اس نقشے پہ گئی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ کی باؤنڈریز کیا, پورا شہر اس کے اندر. شہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بازار, اس زمانے کے بازار, اس زمانے کے باغات, وہ سب بھی اسی شہر کے اسی مسجد کے اندر. تو اتنا تھا, میں شہر مدینہ کا افطار کیا اپنے گھر گئے. تیسرا جیسا پانچواں روزہ افطار کر کے گھر گئے, اس دن گرمی بھی زیادہ تھی, اور جو ان کو کام ملا تھا وہ لیبر ورک تھا, اور بڑی محنت کا کام تھا. سنا کے جس وقت وہ گھر پہنچے, اب اتفاق یہ کہ کسی وجہ سے ان کی بھی افطاری پکانے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی. گھر پہنچے تو بس وہ آخری منزل پہ افطاری تھی, جیسے جب ہم لوگ یہاں افطار کر رہے تھے تو جو چائے تھی چولہے پہ چڑھی تھی, بس وہ سرو ہونے والی تھی, جو چار منٹ کی دیر ہو گئی. تو اس سے بھی کم بالکل بالکل آخری, اب یہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اور دن بھر کے تھکے ہوئے. ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کی نیند بھی ذرا سی کم ہو جانا چاہیے. اس زمانے میں تو نیند کم ہوتی تھی کیونکہ لوگ رات کو بھی عبادت کرتے, ہم وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اور نیند آ گئے. ایک دو منٹ جھونکا سا گیا, نیند کا اونگ آ گئی, جس سے روزہ ٹوٹ جاتا, جس سے وضو ٹوٹ جاتا, روزہ غلط کرنے کا وضو ٹوٹ جاتا, اس ایسا ہی جھونک آ گیا. ہر ایک دم سے آخری دیکھا کہ بیوی نے دسترخوان بچھا کے وہ کھانے پینے کا سامان رکھا, لیکن اس میں خدا اپنی لگا ہے کہ صرف کھجور مسجد میں نماز کے وقت کھائیے پاپا ہے, اور وہ والا پاپا نہیں کہ سارے دن کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام کیا ہو, یا یہ کہ بستر پہ لیٹے ہو دن بھر کھیت میں کدال چلائیے اور پھر یہ دیر منٹ کے لیے معاملہ خراب کر دیا. سر حکم خدا اپنا خدا, آج بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر کسی وجہ سے ان کے رات کے کھانے چھوٹ گئے وہ اگلا روزہ رکھ لیں گے. سنا کہ شہری بھی نہیں کہ اب یہ دن روزہ رکھا. سے وقت پیغمبر اسلام مدینے کے باہر سے مسجد کی جانب آ رہے ہیں, اتنا دور بھی نہیں گئے کہ روزے پر فرق پڑ جائے سفر کے اندر. واپس آ رہے ہیں, دیکھا کہ جگہ کھیت میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, خدمہ لگا ہوا. پیغمبر کو آتے دیکھا, لوگوں نے جگہ دی, پیغمبر نے دیکھا ان کے صحابی قیس بے ہوش پڑے ہوئے, سنا جو پانی چڑھ کے اس میں لایا گیا, ان کی آنکھیں کھلی, پیغمبر کو دیکھا, گھبرا کے کھڑا ہونا چاہا مگر کمزوری تھی, پھر گر پڑ. پیغمبر نے سہارا دے کے کھڑا کیا اور کہا کہ قیس کیا بات, تمہاری طبیعت خراب ہے, بیمار ہو تو بیمار آدمی کے لیے روزہ حرام ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ روزہ معاف ہے, ایک ہے کہ روزہ حرام ہے, رکھ ہی نہیں سکتے, اور اگر رکھ بھی لیا تو روزہ نہیں ہے, رمضان کے بعد سزا کرنا نہیں کرنا. البتہ کتنی بیماری, کیسی بیماری, بیماری کی کیا ڈگری, یہ ساری تفصیل اپنے مستحق کی کتاب میں پڑھی, موقع ملا تو تھوڑا بہت تذکرہ آگے کی کسی مجلس میں ہو جائے گا. خلاصہ ہی کہ پیغمبر نے کہا جب بیمار ہو تو روزہ تم پر حرام ہے. پیغمبر مسئلہ شرعی بتا رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی نیا نیا رمضان ہے, ہر اس کو مسئلہ نہیں معلوم. یا رسول اللہ میں بیمار نہیں, بیمار ہوتا تو صبح کو یہاں آ کے اتنی محنت کا کام نہیں کرتا. پھر کیا بات کا اتنا لمبا فاقہ ہو گیا اس کی وجہ سے کمزوری اتنی. پیغمبر نے پوچھا کہ اتنا لمبا فاقہ کیسے ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ. سر اتنی سی بات ہے, صبح پہنچا اور کھانے کی دیوار سے سینک لگا کے بیٹھا تھا. اچھوں کے لیے ذرا پیغمبر کے زمانے کا اسلامی ماحول, اس لیے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. ورنہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا قیض کا کہ اس کار میں ذرا سی دیر ہو گئی, پہلے تو تین طلاقے لے کے بیوی کو باہر نکالتا. ہاری نمک زیادہ ہو گیا یا روٹی ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی ہے بھی ٹائم پہ تیار دینا اور پھر بھی طلاقیں ہو جاتی. لیکن میں غلط جگہ پڑھ رہا ہوں, یہ مجھے پاکستان کی کسی شہر میں پڑھنا چاہیے تھی. یہاں تو عورتیں شوہروں کو طلاق دیتی. وہی سمجھ لی کہ بیوی افطار کے انتظام میں بیٹھی, شوہر نے روٹی بتانے میں ذرا سی دیر کر دی. پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آدھے منٹ کے لیے میری آنکھ لگ گئی, اور پھر تو کھانا پینا آرام تھا. پیغمبر نے بات سنی, مسئلہ شریعت کی جگہ اس نے کچھ کہا نہیں. پیغمبر آگے بڑھ, یہ عصر کے قریب کا واقعہ, مغرب کے وقت جب سارے مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں, قیض دیا. پیغمبر نے قیض کو لے کے آگے بلایا, مسکرا کے کہا کہ قیض, تمہارے اس مسئلے کو دیکھ کے پروردگار عالم آج سے روزے کا طریقہ بدل دیا, حکم شریعت بدل دیا, اور یہ آیت ابھی جبرائیل لے کر آئے کہ کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کیا مومنو, اب رات میں کھانے پینے کی پابندی نہیں, کھاؤ اور پیو جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو. اس وقت تک نیند آئے کہ سو جاؤ, کہ اٹھو کہ جاگو, کہ پھر سو کہ پھر جاگو, فجر کے وقت تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اے قیض, تمہارے اس مسئلے کی وجہ سے, تمہاری اس پریشانی کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے صاحبان ایمان پہ خاص اپنا فضل نازل کیا ہے. اور اتنی سی بات کہی کہ اے قیض, جس وقت تم اگلے ریلوے کے لیے چلے تھے تو کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ کاش میری مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ مجھے رات کو کھانے کی اجازت دے دیتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, وہ خواہش تو پیدا ہوئی تھی مگر حکم خدا کے آگے آدمی کیا بولے. کہا روزے دار چاہے دعا نہ بھی کرے, پیسے ہاتھ اٹھا کے تو دعا نہیں دی تھی کہ خدا بندہ روزے کا مسئلہ بدل دے. خالی اتنی سی خواہش روزے دار کی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ واجبات بدلے جا سکتے ہیں, برائل میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, شریعت کا احکام بدلا جا سکتا ہے, روزے دار کی دعا کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا. ماہ مبارک رمضان, روزے کے علاوہ یہ سوال لے کے آتا, بلکہ روزے کے ساتھ یہ سوال لے کے آتا جو امام نے کئی بار کیا کہ کبھی سوچا کہ اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی کیا ضرورت, پھر یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں, روزے کے عالم میں دعا کریں. اللہ روزے دار کے خواہش کو اتنا قبول کرتا ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بات اس لیے کہی کہ یہ بالکل رمضان کے شروع میں بتانے والی بات. ماہ مبارک رمضان, شب قدر کی دعائیں تو اپنی جگہ ہی حیثیت والی, اور جو 13, 14, 15 کی تین راتیں آئیں گی اس میں دعائیں مجیر کی تو ہی اپنی جگہ ہی ہیں. لیکن ماہ رمضان ہر شب جمعہ, اور شب جمعہ ہم کو 4 یا 5 مل جائے, ہر شب جمعہ تو ضروری ہے ہر افطار کے بعد. ایک سوال, اللہ ہر وقت مومن کی دعا قبول کرتا ہے, لیکن قبولیت دعا کے اہم ترین موقع کیا؟ خانہ کعبہ میں پہلی نگاہ پڑے دعا قبول ہو جاتی. احد ہو, بدر ہو, خندق ہو, خیبر ہو, حنین کی طرح معصوم کی اجازت والا کوئی جہاد ہو رہا ہو اور اس وقت دعا کی جائے, دعا فوراً قبول. ایک ہمارے یہاں یہ بھی رہے کہ جب بارش شروع ہو تب بھی دعا قبول, لیکن خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ ڈالتے ہی دعا قبول. اس کے پہلے میں حدیث ہے کہ جس وقت روزے دار کھجور اپنے ہاتھ میں لے کے افطار کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہم لکا سنتو و علی رزقک افطرتو و علیک توکلتو, اس وقت جو دعا وہ مانگے گا وہ دعا اسی طرح سے قبول جیسے خانہ خدا کی پہلی نگاہ والی دعا قبول ہوتی. یہ وہ موقع ہے جو ہم نے سے اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں. کھجور ہاتھ میں ہوتی, اللہم لکا سنتو کی دعا بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ والدین نے اس کو ٹریننگ دی, ورنہ وہ دعا دعا کے انداز سے ہی پڑھی جاتی. کسی کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو دعا ہے یا روزہ کھولنے کے لیے کوئی ذکر خدا ہے یا نماز کی طرح کا کوئی ذکر ہے. نہیں تو کون ہے وہ وقت ایسا قبولیت دعا کا اہم ترین موقع. جو ماہ مبارک رمضان میں آپ کو 29 یا 30 ٹائم سے روزانہ مل رہا ہے. اب یقیناً وہ موقع ایسا ہوتا کہ باقاعدہ کوئی لمبی چوڑی دعا بنانے کا وقت نہیں ہوتا, ضرورت بھی نہیں. قید کے واقعے سے ہمیں ایک اشارہ یہ مل رہا حضور ہاتھ میں. ذہن میں اگر ایک سرسری بھی آپ کے خیال ہے کہ آج کون سی دعا مانگنا, 29 دن آپ چاہیں تو 29 مختلف دعائیں اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں جس وقت کو کھجور کھائی جا رہی. یہ وہ وقت گویا حدیثوں میں لفظ بھی آیا ہے کہ انعام ملنے کا وقت ہے. سارا دن آپ نے محنت کی ہے, آپ کو آپ کی اجرت ملنے کا وقت ہے. اس وقت کی دعا فوراً قبول ہے. اور اس کے بعد والی حدیث آج رات کے لیے سنی. اور وہ حدیث یہ کہ ہر روزے کے افطار کے وقت مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے فوراً قبول کرتا. جیسے خانہ خدا کی پہلی نگاہ والی دعا, میں بار بار اس کا ریفرنس اس لیے بولا کہ خانہ کعبہ کی پہلی دعا آج کل بہت مشہور ہو گئی. یہ موقع آپ کو ہر سال ماہ رمضان میں اپنے شہر میں مل رہا. لیکن یہ دعا جو آپ مانگیں گے یہ قبول ہے. لیکن اس کے علاوہ چاہے وہ دعا آپ مانگیں گے نہ مانگیں, ہر روزے کے افطار کے وقت, ہر روزے کے افطار کے وقت اور ہر روزے کے افطار کے وقت خدا 70 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جنتی بناتا جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کو ڈیزرو کر رہے ہیں. ہر افطار کے موقع پر, یعنی 30 دن افطار کے موقع پر, چاہے آپ اس وقت یہ دعا پڑھ رہے ہوں کہ خدا بن جا میرے گناہ معاف کر دے کہ یہ دعا نہ پڑھ رہے, آپ دعا مانگیں گے نہ مانگیں, ہر افطار کے وقت 70 لاکھ گناہگاروں کو خدا جہنم سے آزاد کرتا. لیکن ماہ مبارک کی جتنی شب جمعہ اس کے ہر ہر گھنٹے میں 70 لاکھ گناہگار معاف کیے جا رہے ہیں ہر روز, صرف افطار کے موقع میں خدا کا احسان. اور آج کی رات شب جمعہ رمضان میں آپ کو جتنی شب آئے جمعہ ملے سب کے لیے حدیث یاد رکھیے گا, ہر گھنٹے کے بعد 70 لاکھ گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد کیے جا رہے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب جمعہ انکلوڈنگ دس آج کی رات میں لا کر ہر گھنٹہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے. ویسے تو ہر سیکنڈ دعا قبول, لیکن ہر گھنٹے کے بعد خاص دعا قبول ہو رہی ہے. بس شرط یہ ہے, شرط یہ ہے, ایک کنڈیشن یاد رکھیے گا اور یہی میری آج کی تقریر کا آخری حصہ, وہ یہ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹیکنیکل گناہ آپ نہ کر رہے ہیں. گناہ تو گناہ ہوتا ہے, ٹیکنیکل گناہ میں نے کیوں کہا؟ ٹیکنیکل گناہ اس گناہ کا نام جو اپنی سزا تو لے کر ہی آتا, ہر گناہ کی اپنی ایک سزا. ساتھ ساتھ یہ گناہ وہ ہے جو دعا کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے ڈبل نقصان, جب اس کی اپنی جو پنشمنٹ ہے وہ تو آئی. اب وہ تو ان شاء اللہ 30 دن آپ سنیں گے میری مجلس کا, آپ سوچ کر ہی آتے ہوں گے کہ آج کون سا نیا عذاب مولانا بتا رہے ہیں, وہ تو اپنی جگہ. لیکن ساتھ ساتھ دوسرے عمل میں بھی رکاوٹ بنتا. ہر گناہ کا مسئلہ یہ نہیں خود گناہ, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے بلّہ نراسی کی جامع سعادات کی وہ روایت جو ہر وہ عالم جو دعا کے موضوع میں تقریر کرے یا غیبت کے موضوع میں تقریر کرے روایت ضرور پڑھتا. بہت ہی مختصر حضرت موسیٰ, بارش نہیں ہو رہی اور آج بھی اگر بارش نہ ہو تو ترقی یافتہ انتہائی ڈیولپ کنٹری کے اندر پاکوں کی نوبت آ جاتی, ساری ٹیکنالوجی جواب دے جاتی. جس علاقے سے میرا عارضی تعلق آج کل بن گیا آسٹریلیا, ابھی وہاں 2 مہینے پہلے کتنا زبردست قسم کا ڈراؤ کیا تحت تھا کہ پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی, لیٹس پرے. اب صرف اور صرف دعا کا موقع ہے, دعا کریں تو معاملہ حل ہو سکتا. ٹھیک ہے کینیڈا جیسا ترقی آتا نہ صحیح, لیکن آپ کے قریب قریب رہتا ہے کوئی آسٹریلیا, یہ ان لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہے جو اللہ کو بھی نہیں جینے رکھتے ہیں. سیکولر کنٹری یار صاف صاف یہ کہتے ہیں. لیکن آج سے 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ کا زمانہ بہت زیادہ خطرناک زمانہ تھا, وہاں تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں, ہر زراعت ایگریکلچر سارا ڈیپینڈ بارش پر. اور اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ اب اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو ساری فصلیں جل جائیں گی اور ساری قوم بھوکے مریں گی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس یہ موقع وہ ہے کہ لیٹس پرے, صرف اور صرف دعا کا وقت ہے تاکہ ہماری ساری کوششیں جواب دے. چنانچہ پوری قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ چلی. بہت مشہور روایت ہے, صرف ایک جملہ وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں, اصل میں جملہ نہیں سنانا, اس سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ تک پہنچا کے آج کی مجلس کے ہم سب کو پہنچانا. حضرت موسیٰ پوری قوم کے ساتھ چلے. پہلے تو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے نماز استسقاء, بارش کی نماز, اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں. اور اس نماز کے لیے پہلے ایٹموسفیئر بھی بنایا جاتا ہے, ساری نماز نہیں, مثلاً ایک نماز کا لباس یا ڈریس اس میں چینج ہوتا ہے, خیابات کو الٹا پہننا پڑتی, ماں سے بچوں کو, بچوں کو ماں سے دور کیا جاتا تاکہ بچے روئیں, اور رونا وہ چیز ہے جو رحمت خدا کو جو اس میں لے آتا, حتیٰ جانور تک کے لیے حکم ہے کہ جانور کے بچوں کو جانور کی ماں سے الگ کرو. کوٹنی کے بچے کو جب اس کی ماں سے الگ کرتے تو ایسی آواز وہ بچہ دیتا ہے, آدمی کا کلیجا ٹکڑے ہوتا ہے, جو مدینے میں پلر اور فنانا کے نام سے آج بھی اس کی یادگار موجود, پورے اس واقعے کے ساتھ جو آج بیان نہیں ہو سکتا. تو یہ پورا ایٹموسفیئر بنانا پڑتا کہ رحمت خدا کو کسی طریقے سے جوش میں لانا. لباس چینج ہوا, ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, بچوں کو الگ کیا تاکہ بچے روئے, بس جانوروں کے بچوں کو الگ کیا, پھر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا. مگر حضرت موسیٰ نے ابھی پہلا لفظ اللہ عمر بھی نہیں کہا کہ جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے, یا کلیم خدا, یا نبی خدا, ہاتھ دعا نہ کیجیے گا, کون دعا کر رہی ہے تو گھر میں کیجیے, ہاتھ دعا نہ کیجیے گا. حضرت موسیٰ نے کہا میں ایک نماز, میں ان کی نماز کو نہیں کر رہا ہوں, دعا تو مجھے وہ کرنا, تاکہ آپ نبی, آپ کی دعا اگر اللہ نے رد کر دی تو ذرا سا قوم سے امپریشن بھی بیک پڑے گا, ہلکی سے یہ توہین بھی ہو جائے گی, اگر یہ توہین نہیں ہے لیکن لوگ تو یہی سمجھیں نبی یا خدا کی دعا قبول نہیں ہوگی, یا یہ نبی میں کوئی کمی ہے یا کوئی اللہ ہی نہیں. آپ دعا نہ کیجیے کیونکہ اس وقت کی دعا قبول نہیں ہونا. حضرت موسیٰ کوئی آبجیکشن نہیں ہے, خدا نے کہہ دیا ٹھیک آرڈر ہی آرڈر, مگر ایک ریزن پوچھا کہ پروردگار بھائی سوال پوچھنے کا آدمی کو حق ہے, اب اللہ جواب دے تو ٹھیک ہے, اگر جواب نہ دے اب وہ کہتے جو فرشتہ سے تھا ان عالم والا تعلم, کچھ چیزیں میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم تو خاموش رہو, تو مومن کو اسے قبول کر لینا چاہیے, ہر چیز کی فلسفی اور لاجک پوچھنا ضروری نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا خدا نے اس کا ریزن کیا, آج ریزن بتانا ضروری تھا کیونکہ اصل چیز سے وہی ریزن ہے. کہا کہ ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی جو دعا مانگنے والا مجمع, ایک آدمی ایسا جو لوگوں کی خدمتیں کرتا رہتا ہے, مومنین کی توہین کرتا رہتا ہے, ان کے عیب اچھلتا پھرتا, آج اس مجمع میں ایک غیبت کرنے والا تو سارے مجمع کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے. وہ غیبت کرنے والا ایک اس کا پریزنس اس پورے ماحول کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہاں کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی, غیبت کرنے والے کی وجہ سے دعا قبول نہیں. حضرت موسیٰ نے بتا, اللہ نے بتا دیا کیسے نا, ہاتھ پیچھے کر دیے. قوم نے گھبرا کے کہا یا نبی یہ خدا جو اتنی ہم نے محنت کی ہے, کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ شہر میں نہیں پڑی جاتی, پورا شہر باہر جائے, اور یہ خاص ایٹموسفیئر بنایا اور اتنا بڑا ہمارا پرابلم, اور آپ دعا ہی نہیں کر رہے, تاکہ یہ ریزن تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہونا, ساری قوم چوکی کیوں قبول نہیں ہونا, کیا اس لیے کہ تم نے غیبت کرنے والا. حضرت یہ یاد رکھیے گا کہ غیبت کرنے والے کو اسلام نے 50% مجرم کہا ہے, 100% نہیں کہا, باقی 50% وہ آدیس ہوتے ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں اور حیران ہو کے پوچھتے, سب کچھ پتا لیکن حیران ہو کے اچھا ایسا نہیں تھا, اگر پھر کیا ہوا, کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم, ایسے معصوم بچے بن جاتے ہیں, 50% ان کو مجرم کہا گیا, کیونکہ اگر وہ غیبت سننے والا ہی نہ تو غیبت کرنے والا کسے غیبت کرے گا. تو اے مومن کا جانتا ہے تبھی تو غیبت کر رہا ہے, لیکن کیسے آگے کنوے کرے گا, 50% یہ لوگ ہیں سامنے غیبت کا اہل مختارین پیغمبر کی حدیث, گھر کے ماہ مبارک رمضان کی حدیث ہے, اور اس کے ساتھ ایک بہت لمبی اور انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے لیکن آج کے دن نہیں آ سکتی ہے. اس کا آخری جملہ جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی, پیغمبر نے کہا کہ غیبت سننے والا ایسا ہی ہے جیسا غیبت کرنے والا ہے, دونوں کا اسٹیٹس بالکل برابر ہے, لیکن جب پوری قوم میں مصیبت پڑ رہی تو لوگ بھول گئے کہ ہمارا بھی تو اکول شیئر ہوتا تھا غیبت کرنے والے کے ساتھ, اب خود پرابلم آ رہا ہے نا. کیا یا نبی اللہ نام تو بتائیے, سمبھا تو ملون کا آئے گا, ہم بچے لے کے اسے اپنے قوم میں سے نکال دیں گے. کاج اس کے بدلے پہلے اس کو چھپ کرا دیتے, اس وقت میں یہ بچے لے کے نکال رہے ہیں, قوم سے نکال رہے ہیں, حکم پانی بند کر رہے ہیں, بائی کاٹ کر رہے ہیں. یا نبی خدا نام بتائیے, حضرت موسیٰ نے اللہ سے دوبارہ رجوع کیا, خدا بندہ یہ سارے قوم اس آدمی کا نام لینے میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ہے کون؟ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ, میں اس قوم کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا, کیونکہ ان میں ایک غیبت کرنے والا, غیبت یعنی لوگوں کا ہے بتانے والا, اگر میں اس کا نام بتا دوں تو وہی گناہ تو میں بھی کروں گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر میرا عذاب آ رہا. بھائی کوئی دوسرا کیا ہے بتاتا ہے, اب اگر میں اس کا نام بتا دوں, لوگ نہیں جانتے وہ کون ہے, اس کا نام میں بتا دوں تو میں بھی وہی گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے دوبارہ رو رہی ہے. نام اس لیے نہیں بتایا جائے گا, وہ دوسرا مین کا ہے, جو آدمی اصل تھا وہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت قوم کا موڈ اتنا چینج کہ مجھے پکڑ کے مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, بائیکاٹ کیا جائے گا, بھگوان کے اسے دل نہیں دل میں تھا, ہاتھ بات ادا کے بلانے کی, خدا بندہ آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے, میرا وعدہ آئندہ کبھی میں گناہ نہیں کروں گا. وہ ابھی دلی دل میں کہہ رہا اللہ کی طرف رکھائی آئے, نام نہیں بتایا جائے گا. اب آپ موسیٰ کہنے لگے کہ خدا بندہ تو کیا اس ایک کی وجہ سے ساری قوم بھوکوں مرے گی؟ جواب آیا ہاں یہ ہوتا لیکن اب نہیں ہوگا, جلدی سے اپنے گھر واپس جاؤ, اس لیے کہ بادل بھیجے جا چکے ہیں, وہ انقریب تمہارے شہر میں برسنے والے. گھبرا کے کافی تو ہم نے تو دعا بھی نہیں مانگی, کیا دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اس مجمع میں ایک آدمی نے اتنی سچی دعوا کی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں میری وہ رحمت آتی ہے جو دعا کے نتیجے میں بھی نہیں آتی ہے. ماہ مبارک رمضان توبہ کا بھی مہینہ, یہ توبہ کا بھی مہینہ, یہ تو دعا سے بھی زیادہ اہم چیز ہے, لیکن اس کو اپنی جگہ رکھ کر میں نے کیا کہا کہ رمضان کی دعائیں پوری دعا اسٹائل بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اٹھا کے اللہ ہم کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, روزے دار کی ذرا سی آرزو اور تمنا ہو, خدا کہتا ہے میں تمہاری دعا اس طرح پوری کروں گا. یہ اگلا جملہ محاورتن کہہ رہا ہوں, تیری دعا اس طرح قبول کروں گا کہ تیری خاطر اپنی شریعت بدلوں گا, واجبات بدلوں گا, حرام محمد کو حلال کر دوں گا, تیری خاطر تو نے اتنی سچی دعا کی ہے, بشرطیے کے راستے میں غیبت نہ آ رہی, بشرطیے کے راستے میں توہین مومن نہ ہو رہی, بشرطیے کے ٹیکنیکل گناہ نہ ہو رہا. اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے, روزے کے بینیفٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہ غیبت تو توہین مومن اتنا خطرناک گناہ, ایک حدیث آئی ہے جس کا جو لٹرلی میننگ ہے وہ بھی اپنی جگہ, لیکن فرق بھی روزے دار کا سو جانا بھی عبادت, تو سو جانا اس سینس میں عبادت ہے, یا ایک سینس ہے کہ غیبت سے اور توحید مومن سے ہماری زبان کو بچانا. اب یہ معلوم ہے کہ نارملی مومن جب تک جاگ رہا ہو اور اس کی زبان فری ہو تو غیبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا, یہ اپنے کنٹرول میں بھی زبان نہیں رہتی. وہی چیزیں تو ہے جو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں, ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کی زبان, تو یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی. اب سال کے خیر بیوی کا تو کوئی علاج نہیں, یہ بنیے کہ زہر دے کے مار دو یا بیوی کی چھڑک کے اس کا خاتمہ کر دو, زبان کے کنٹرول کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جتنی دیر سوتے رہو اور اپنی ڈسکس نہ ہو, مردوں کی باری بھی ایک دو دن میں آئے گی. اچھا تو زبان چار کے لیے کنٹرول میں نہیں رہے گی, چلو روزے دار سے کہا کے تمہارے سونے والوں کے سو جاؤ, کسی نے تمہیں ثواب مل رہا ہے, تم قرآن نہیں پڑھ رہے, تم دعا نہیں پڑھ رہے, روزے کے عالم میں دن کے بعد سنا دیا گیا, کیوں؟ ٹھیک ہے, یہ تم مستحبات کا ثواب نہیں لے رہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ اتنا بڑا بات نہیں ہے, حرام سے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہو نا, چاہے سو کر صحیح, مگر یہ زبان پہ کنٹرول کا ایک طریقہ یہ اسلام نے سکھایا, روزے میں سو جاؤ. اور عجیب بات یہ, نارمل دنوں میں مومن غیبت کرتا ہے یا توہین کرتا ہے تو اپنے جیسوں کی, ماہ مبارک رمضان اسٹارٹنگ میں بھی اور اینڈ میں بھی غیبت توہین کی جاتی ہے مراجے کی. اب یہ سو دنیا میں سر ہر جگہ اٹھا ہوگا, کچھ لوگوں کا روزہ ہے, کچھ لوگوں کا روزہ نہیں ہے, ایک مرکے نے کہا تو بھوک ہے, دوسرے مرکے نے کہا بھوک نہیں ہے, ایک کے نزدیک آج روزہ واجب ہے, دوسرے کے نزدیک آج روزہ واجب نہیں ہے, اور اینڈ آف رمضان پورے مہینے کی ٹریننگ جو آپ رمضان میں لیں گے اس کا اختتام کیا ہوگا؟ یہ مرضی لعنتی ہے, وہ مرضی قابل نفرت ہے, وہ غلط کہتا ہے, اور ان شاء اللہ کچھ لوگ کہیں گے سارے ہی مراجے ایسے کی گردن ہوا دو, یہ خود ایک چیز سے یونائٹ نہیں ہوتے ہو, کون سے کہتے ہیں یونائٹ ہو جاؤ. یہ پورے رمضان کی محنتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ رمضان ختم ہوتا ہے نائبین امام کی توہین پر, رمضان ختم ہوتا ہے مراجع کرام کو کنڈم کرنے پر, رمضان ختم ہوتا ہے کتنی ہمارے پروفیشن کا جو ذریعہ اسلام نے بتایا ہے ان کے خطرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تمام مراجع پہ اعتراض کرنے پر. یہ بھی ہو جاتا کہ ایک آدمی کے نزدیک فرائیڈے کو عید ہوگی اور ایک کے نزدیک سٹرڈے کو. رمضان سے کیا بینیفٹ ہم نے لیا؟ عام 11 مہینوں مرجعیت کے خلاف کی بات ہوتی رہتی ہے, لیکن رمضان تو ایک ایسا سبسٹیٹیوٹ مہینہ بن جاتا ہے انٹی مرجعیت کے لیے. تو پہلے روزے میں اختلاف ہے, آخری روزے میں اختلاف, پہلے روزے کا اختلاف تو لوگ پھر بھی برداشت کر لیتے اگر یہ باتیں شروع ہو چکی ہوں گی, لیکن آخری روزے کا اختلاف جو شریعت نے کہا اس سے بہتر ہے تم پہلے سوچے. عام مومن کی یہ قیمت نہیں ہو رہی, ایک عادل اور متقی مومن کی یہ قیمت نہیں, اس سے بھی ایک ڈگری اوپر, ایک عالم متقی کی بھی توہین نہیں ہے اس سے بھی ایک درجے اوپر, ایک مستحق کی بھی توہین نہیں ہے اس سے بھی ایک درجے اوپر. ایمان کے بعد جو سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس ہے یا غیر معصوم کے لیے جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے مرجعیت کا, وہاں میں بیٹھے ہوئے سب کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. ہر ایرا غیرا نلو پنجو عام سادری اور اعتراض اس پر یہ رمضان کے اینڈ پر. واہ واہ, قرآن نے کہا ہم نے روزے واجب کے تقوی کے لیے کیا خود تقوی مومن نے حاصل کیا, اس کا ہے مبارک رمضان جس کا اینڈ اتنا برا. اور بس پوری تقریر ابتدائی مرحلے میں پہنچی, اگرچہ اس کی ریلیٹڈ باتیں بہت ساری آئیں گی, لیکن ماہ مبارک رمضان اصل بات تھی. روزہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کی دعا کی طاقت, اور دعا میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا, ابھی تو میں نے ایک نگیٹو بات بتائی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو دعا روکے, اور اگر دعا کے حوالے سے پازیٹو بات کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی میں سی آئی جی کے اس ممبر پہ آتا ہوں اور کوئی شب جمعہ آتی ہے, اب 10 دن کی دفاعی میں تو آ ہی جاتی, تو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں شب جمعہ شب دعا بھی ہے, تو آج تو رمضان کی شب جمعہ تھی, اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات دی. اور یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی خاص کے حکم آیا کہ دعا تو کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری دعائیں اپنے لیے رہ جائیں. اب وہ یہ سب سے زیادہ دعا کے محتاج ہے تمہارے قبر والے رشتے دار وہ محروم ہو جائے. یہی وجہ کہ ماہ مبارک رمضان کی ڈیلی کی دعا یا علی یا عظیم یا غفور تو ڈیلی 5 دفعہ مانگنے کی دعا, مگر ہر نماز عشاء کے بعد کی جو دعا اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اس میں دعائیں کتنی ساری, 14 دعائیں ہیں, مگر اس سال ہوا ہے پہلے قبر کے مردوں کو یاد کرنے. پورے رمضان کی ہر رات اسپیشل دعا آئی ہے, آئے خدا قبر والوں کے سرور پہنچا. دیکھیے دعا آگے چل کر غریبوں کے لیے بھی ہے, بے لباس لوگوں کے لیے بھی ہے, بیماروں کے لیے بھی ہے, قیدیوں کے لیے بھی ہے, سارے زندوں کے لیے 13 دعائیں. اگر اسٹارٹ ہے پہلے مرنے والے کو یاد کرو, وہ سب سے اہم ہے, وہ سب سے پہلے ہے, وہ سب سے زیادہ محتاج ہے. اور ماہ مبارک ایک بہترین طریقہ کہ بھائی رمضان کی شب جمعہ نہیں پورے سال کی شب جمعہ, رمضان کی ہر رات مرنے والوں کو یاد کرنا یعنی ان کے لیے دعا کرنا. ابھی آپ نے دعا کی طاقت سنی, اب دعا مرنے والے تک پہنچائی, اور رمضان میں بہترین طریقہ جس سے آپ مرنے والے کے لیے دعا کر سکتے بہترین, وہ پاکستان میں انڈیا میں اور ان ملکوں میں تو بہت اہم ہے جہاں پہ سحری کا آخری وقت جسے امساک کہتے ہیں اور نماز فجر کے وقت میں 10 سے 15 منٹ کا احتیاطاً درد دیا جاتا. آپ کیا خالی 5 منٹ کا بیٹھے شرم تو 2 منٹ بھی کافی ہیں لیکن احتیاطاً 5 ہے, لیکن انڈیا اور پاکستان کے لوگ جاتے ہمارے یہاں 10 منٹ ہوتا, شہری کا آخری ہو پھر نماز پڑھا, اور کہیں کہیں 15 منٹ, 15 ہو کے 10 ہو کے بعد یہ بہت بڑا اہم ہوتا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ شیطان ہمیں سلا دیتا. 15 منٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسا سوتا ہے آدمی کہ شہری کا سلام لیتا ہے اور فجر کی نماز پڑھا کرنے کا گناہ کبیرہ لیتا. اس وقت پاکستان میں لوگ سوال کرتے مولانا ٹائم کیسے پاس کیا جائے, جب ٹائم پاس کرنے پر آنا ہوتا, اس کے لیے کچھ دعائیں دعائیں شہر وغیرہ تو ہیں, لیکن بہترین چیز ہے نماز شب. نماز شب ویسے ہی اسلام میں سارا سال ہے ہی ریکمینڈیڈ ہے, مگر باقی سال میں لوگ کہتے ہیں مولانا وہ ٹائم اس کا اتنا اکوڈ ہے کون اس وقت اٹھے گا. ہم نے کہا فجر کے لیے تو اٹھتے ہیں 10 منٹ پہلے ہو جائیں گے, تو مولانا فجر کے لیے تو بالکل آخری وقت میں اٹھتے ہیں, روزانہ چیک کرتے ہیں فضا کا کیا ٹائم ہے, اس سے 2 منٹ پہلے اٹھتے ہیں, اس میں بھی سولوشن ہے. لیکن ماہ مبارک میں نارملی لوگ فجر والے وقت پہ پڑھتے ہیں, اور اگر سحری کرنے کے عادی ہیں تو 10 منٹ یا 5 منٹ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کیسے گزارے. یہی تو نماز سب کا بہترین ٹائم, نماز شاید اسلام کی واحد نماز ہے جتنا آخر وقت میں پڑھو اس کا ثواب دیا تھا. جو مسئلہ آپ نے فجر کے لیے بنایا ہے وہ مسئلہ ایکچوئل نماز شب کے لیے, صرف ان دیکھو فلاں کا ٹائم کیا, آپ 15 منٹ یا 10 منٹ اور وہ پوری 11 رکعت نماز شب آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر خالی 5 منٹ آپ کے پاس ہے تو ایٹ لیسٹ نماز شب کی لاسٹ 3 رکعت پڑھ لیجیے. لیکن کیا ضرورت ہے کہ آپ گھڑی دیکھ کر 5:25 انفیکٹ اگر ہے تو 5:25 پر ہی پانی کی آپ اور 5 منٹ پہلے روزہ بند کر کے 10 منٹ پہ نماز شب میں ہوتے رہتی ہیں. آپ نماز شب کے اپنے بینیفٹ اپنی جگہ آپ 7.5 سال سنتے ہیں, جو اس کا ایک اسپیشل بینیفٹ ہے کہ اس کی آخری اور 12ویں رکعت جو کچھ نہیں کر سکتا کم از کم آخری 3 رکعت پڑھ, جو یہ بھی نہیں کر سکتا آخری رکعت پڑھے خالی آخری 12ویں رکعت, اس میں 40 مرحوم مومنین و مومنات کے جو نام آتے ہیں, مرحوم شرط نہیں ہے زندہ کے بھی آ سکتے ہیں لیکن مرحوم ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ 40 ہمیں کم لگتا. اللہم اغفر لہذا سے کہے کہ 40 نام نماز شب آپ کو الگ ثواب مل رہا. وہ جو 5 منٹ کا ٹائم آپ کو پاس کرنا ہے بجائے اس کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں یا نیوز پیپر پڑھیں عبادت میں گزر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پورے 30 دن جو اچھے اعلیٰ اہل القبور شروع اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ مرنے والوں کے لیے, بہترین دعائیں مغفرت ہو رہی ہے کہ روزہ آپ استعمال کر چکے ہیں, روزے کے تقریباً حالت میں ہے, نماز کی کیفیت ہے, قنوت پڑھ رہے ہیں اور مرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں, اور بغیر کسی خاص زحمت کے الگ سے اٹھے نہیں, الارم لگایا نہیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے, جاگ ہی رہے تھے. اور اسی سے اندازہ کریں کہ اتنی اہم یہ نماز شب باقی پورا سال بھی ہے, رمضان تو تھوڑی ہے کہ وقت آخر امام مظلوم نے جب اپنی بہن زینب سے وصیت کی تو پہلی وصیت یہ تھی کہ یا اختہ لا تنسینی فی نافلہ اللیل, اے میری بہن مجھے رات کے نافلہ نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اور میرے مظلوم آقا سید التاجرین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہمارا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, اور راستے میں کتنی ایسی راتیں آئیں کہ قافلہ روکا بھی نہیں گیا, رات کو بھی اونٹ چلائے جا رہے ہیں مگر ساری سیدانیوں نے انہیں اونٹوں پر بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ نماز شب خدا نصیب, بندھے ہوئے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہاتھ ہے, یہ محمل و اماری کی سواری پہ بیٹھی ہے مگر اس حالت میں بھی نماز شب ہے. اور یہ والی روایت جو آپ میں پڑھ رہا ہوں یہ واجب نماز کی نہیں ہے, یہ روایت نماز شب کی ہے کہ زندان شام میں آپ کے 2 دن کے روزوں کے بعد اپنے آپ کو بیچ محسوس کریں گے, زندان شام میں میرے مولا سجاد نے دیکھا میری کھٹی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے, کوئی واجب نماز نہیں تھی نماز شب تھی. اللہ اللہ اس حالت میں نہیں زینب نے نماز شب نہ چھوڑی, گھبرا کے سجاد نے کہا پھوپھی اللہ آپ نے تو شام غریبہ بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھی, آج یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. زینب نے کہا بیٹا 1 سال کی قید ہے زینب کی, 1 مہینے کا رمضان نہیں کہ جتنا دن کو باقا کیا اتنا رات کو کھا لیا, 1 سال کی قید ہے. زینب نے کہا بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہوتی ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں, میں اپنی خوراک بھی بچوں کو دے دیتی ہوں لیکن کمزوری کی وجہ سے آج یہ حالت ہو گئی. جو زینب شام غریبہ چور خیمہ ہاتھ میں لے کر ساری رات پہرا دے رہی تھی, آج زمین سے اٹھنے کے قابل نہ رہی مگر بیٹھ کر سہی نماز شب ادا کی جا رہی ہے. حضرتكم لله الا ولانا الله الا اعضائهم اجمعين. پروردگار میری شہزادی معصومہ کون ہے ان کی وارثانی زہرا زینب کبرا کے زندان شام کی اس عبادتوں کا واسطہ ہمیں کم سے کم ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کی بھرپور طریقے سے توفیق عطا فرما. پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے اس مہینے کے بھی اور پچھلے پورے سال زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں جو پریشان حال مومنین ہم کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, طالب علموں کو امتحان میں کامیاب فرما, خداوند ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور ایمان میں تعزیر.